محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کرام شب جمعہ بھی ہے اور اس سے بڑھ کر شب شہادت قرار پاتی ہے. پورے سال کے چند غم انگیز ترین ایام میں سے ایک دن کی شب ہے. حق ہے کہ اس شب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد میں اور ان کی تبعیت میں انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے. اس کے لیے کہ خدا نے تعالیٰ مجھے اور آپ کو سعادت دے اس شب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سمجھ بڑھیں, ان کا تذکرہ کریں اور ان کے غم میں مغموم رہیں, ایک دفعہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. گزشتہ مجالس میں یہ بات پر ذکر ہوئی کہ انسانوں کو پروردگار عالم نے خاص منصوبے کے ساتھ ایک خاص راستے کو طے کرنے کے لیے اس دنیا میں انسان فرمایا ہے اور تمام انسانوں نے خواہ مخواہ اس راستے کو طے کرنا ہے. کچھ وہ دنیاں تھیں جو اس دنیا سے پہلے تھیں جن سے گزر کر ہم اور آپ یہاں پہنچے ہیں, اور کچھ دنیاں ہیں جن سے ہم اور آپ نے اس زندگی کے خاتمے کے بعد بہرحال گزرنا ہے. سب کی منزل کیا ہے, سب کا مقام کیا ہے؟ آج اگر ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کل اس کے اوپر بات ہوئی واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ سب انسان ایک سطح میں نہیں ہے. کچھ حقائق ایسے ہیں جن کے اندر کوئی نہ شبہ ہے اور نہ ان پر کوئی فرق پڑتا ہے. مثلا خدا نمتال کی ایک حقیقت ہے, یہ جو خدا نمتال کی حقیقت ہے اس کو 6 ارب انسان مانے یا 6 ارب منکر ہو جائیں, اس حقیقت ازلی ابدی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے گا. ایک نورانیت ہے پروردگار عالم کی جو اس کی مخلوق اول ہے, جس کو کہیں عقل تعبیر کرتے ہیں یہ لوگ, کہیں نور تعبیر کرتے ہیں, کہیں قلم تعبیر کرتے ہیں. وہ نورانیت وہ ہے جس کو ہم آج نور محمد و علی تعبیر کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و علی. سارے کمالات اس کے اندر ہیں, ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں, ساری خلق اس کے ذریعے سے منبع فیض ہے. 6 ارب انسان اس حقیقت علویہ محمدیہ کو قبول کریں یا نہ کریں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے. اسی طرح جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی حقیقت ہے جو اس نور محمد علوی کا براہ راست نتیجہ ہے. شعر اب انسان قبول کریں یا نہ کریں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے کا. وہ حقائق ازلی ابدی ہیں. اب پورے انسانوں کا تصور کیا ہے, پورے انسانوں کا راستہ کیا ہے؟ انسان چاہے وہ چین میں رہنے والا ہو, چاہے مشرق وسطی میں رہنے والا ہو, چاہے امریکہ میں رہنے والا ہو, آج مسلمان ہو یا کافر ہو, ان تمام کے سامنے راستہ ایک ہی راستہ ہے. ان سب نے مختلف دنیاؤں کو طے کرتے ہوئے بہرحال اس نور محمد علوی کے سامنے سر جھکانا ہے, صرف ایک فرق کے ساتھ. کچھ لوگ اس دنیا کے اندر اس کمال پہ پہنچ جائیں گے جو انگلیوں پہ گننے کے برابر ہے, کچھ لوگ برزخ کی زندگی میں جائیں گے, وہاں جلیں گے, سزائیں پائیں گے, پھر اس کمال پہ پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے تو وہ محشر کے میدان میں پہنچیں گے, وہاں کی اذیتیں اٹھائیں گے, سزائیں اٹھائیں گے, پھر اس مقام پر پہنچیں گے. کچھ پل صراط سے گزرتے ہوئے اس آگ سے دوچار ہو جائیں گے, اور اس آگ میں جلنے بھولنے سزائیں اٹھانے کے بعد بالآخر اس مقام پر پہنچیں گے. اسی طریقے سے ہر مرحلے میں کچھ کچھ انسان ہوں گے جو اس نورانیت سے متصل ہوتے چلے جائیں گے. اس کے لیے دسیوں عناوین بنائے جاتے ہیں, اس کے لیے دسیوں ٹائٹلز رکھے جاتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ ہے اسے کہیں تجرد کہتے ہیں, کہیں اخلاقیت کہتے ہیں, کہیں مختلف نام دیے جاتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو سب نے کرنا ہے. اب کچھ میں نے عرض کیا, کچھ اتنے عقل مند ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر سمجھ جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. اس نورانیت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو ہم شریعت محمدی تعبیر کرتے ہیں. درود بھیجے گا مجھے زیادہ مقدس. یہ وہ راستہ ہے جس کو ختم مرتبت نے ہمارے سامنے اپنے کشف کے ذریعے سے بیان کیا ہے. ہم نہیں جانتے تھے کہ مثلا خدا نے متعال اور اس نورانیت تک, اس مقام تک پہنچنے کا راستہ کیسے تھا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا اس دنیا کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پر راستہ نہ مل رہا ہو تو ہمیں اس دنیا کے راستوں کا بھی علم نہیں ہے. ہمیں کوئی راستہ بتا دے تو پتہ چلتا ہے. جب ہم لوگ اتنے بے بس ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے راستوں کا علم نہیں ہے, کوئی بتائے تو پتہ چلتا ہے, تو وہ ہمیں اس دنیا کے راستوں کا کہاں سے پتہ چل سکتا تھا. ختمی مرتبہ اس راستے کے گویا خالق, اس راستے کے موجب, بیان کرنے والے کاشف, انہوں نے تمام راستوں کو دیکھ کر یہ راستہ ہمارے سامنے بیان کیا. اس لیے شریعت کو کشف تام محمدیہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت رسول خدا کا کشف ہے. رسول خدا نے کشف کیا, اس کو کشف کرنے کے بعد میرے سامنے بیان کر دیا. گرچہ خالق بھی وہی ہے, کاشف ایک اور مرحلے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں ہم نے. تو یہ انہوں نے ساری شریعت ہمارے سامنے کشف کر کے بیان کر دی, کہ یہ تمہارا راستہ ہے, جو اس کے اوپر چلے گا اس کمال کو اس دنیا میں حاصل کر لے گا. اور عرض ہوا اس دنیا میں حاصل نہیں کرے گا, برزخ میں جائے گا, وہاں سزائیں اٹھائے گا, ممکن ہے ہزاروں سال لاکھوں سال ممکن مصیبتوں میں رہے گا, پھر اس کمال تک پہنچے گا. اس کمال تک پہنچنے کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. جو اس کو طے کرے گا وہاں تک پہنچے گا, نہیں طے کرے گا نہیں پہنچ پائے گا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کوئی ایسا راستہ نکالا ہے جو شریعت محمدی سے ہٹ کر ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میرا کش نبی اکرم کے کش سے بڑھ کر ہے, اور یہ نہ یہ کفر کے مسابقہ قرار پائے. کہ کوئی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میرا کوئی کش ایسا کش ہے جو شریعت نبوی سے بڑھ کر کش کر رہا ہے, وہ خالق ہے. خالق جس معنی میں سب سمجھتے ہیں, کس معنی میں خالق, تو وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے. انہوں نے اس کو کشف کر کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اب اس شریعت کے کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں. مثلا اگر یہ شریعت بیان فرماتی ہے اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر عمل ہونا ہے. نہیں عمل کریں گے یہاں پر مصیبتیں اٹھائیں گے. مصیبتیں کس معنی میں اٹھائیں گے؟ مجھے کہ جس راستے پر اس دنیا میں پہنچ سکتے تھے اس دنیا میں نہیں پہنچ پائے, برزخ میں حساب ہوگا اسی راستے. اچھا یہ بھی ایک مشکل ہے کہ جتنا اس راستے پر چلیں گے سلامتی ہے, اور جتنا اس راستے سے دور جائیں گے عذاب ہی عذاب ہے. یعنی آگ خدا نے نہیں لگائی ہے, آگ وہی ہمارے اعمال ہے جو آگ بن کر ظاہر ہو رہے ہیں. خدا نے آگ نہیں لگائی ہے. جیسے شاید ہم نے پہلے دن یہ مثال میں عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر دیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے جس کو آپ کہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور مثال کے طور پر اس بچے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس چولہے سے مت کھیلنا, آگ سے نہیں کھیلنا, اور بچہ اس آگ سے کھیلتا ہے اور خدا نہ کرے جل جاتا ہے, تو چولہا بند تھا آگ کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر. آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی اور آپ سے جلا ہوا ہے, تو آپ سب سے پہلے ہی پوچھتے ہیں بتاؤ یہ تو آگ تم نے لگائی کیوں تھی, جل گئے تم آگ سے کیونکہ ہم نے جلایا آگ سے؟ نہیں ہم نے آگ سے نہیں جلایا, تم نے خود آگ لگائی اور تم خود آگ سے جلے, یہ ہماری سزا بھی نہیں ہے, یہ تمہارے کرتوت کا اثر ہے. جہنم میں آگ خدا نے نہیں لگائی ہے, یہ آگ ہمارے اعمال ہیں جو وہاں بھڑک رہے ہیں. تبدیل ہو رہے ہیں, اور یہ عمل کون سے عمل ہیں؟ ہر وہ عمل جو شریعت نبوی سے ہٹ کر ہے کسی نہ کسی آگ میں تبدیل ہو رہا ہے, کسی نہ کسی عذاب میں تبدیل ہو رہا ہے. شریعت نبوی نے کہا کہ سچ بولو, کوئی جھوٹ بولے گا جو شریعت نبوی سے ذرا سا ہٹے گا کوئی نہ کوئی عذاب تبدیل کروا دے گا. اس دنیا کے اندر 50 سال سچ بولتا تو وہاں پر اس جھوٹ کے نتیجے میں جو عذاب تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, چونکہ خدا نے تو کسی کے لیے نہیں رکھا تھا وہاں. جھوٹ بولے گا اپنے لیے وہاں پہ عذاب خلق کرے گا. یتیم کا مال کھایا, خدا نے متعال فرماتا ہے کہتا ہے یتیم کا مال کھانا آگ شکم میں کھانے کے برابر ہے. اچھا یہاں پر ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں, یہ جو برزخ کی دنیا یہ الفاظ کی دنیا نہیں ہے, وہ حقائق کی دنیا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ دنیا آج بھی ہے, مثلا وہ جو برزخ میں آگ لگی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ابھی نہیں لگی ہوئی, لگی بھی ابھی بھی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, مشکل صرف اتنی ہے. اور جب برزخ میں جائیں گے موت کے بعد تو وہ جو لگی بھی آگ تھی پھر وہ جلائے گی بھی, اچھی طرح نظر بھی آئے گی. ابھی صرف مشکل یہ ہے کہ وہ برزخی آنکھیں ہماری بند ہوئی نہیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہوشیار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی برزخی آنکھیں کھول لی ہیں, جب برزخ نظر آ جاتی ہے انہوں نے کہا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ سے بچنا, کیوں وہ گناہ کے براہ راست اثر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. پیچھے کہہ رہے ہیں جگہ کی مشکل ہو رہی ہے, درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائیے. شب شہادت ہے, لوگ زیادہ شرکت کریں گے, شب جمعہ بھی ہے, لوگ زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے, اس خاطر زیادہ احساس ہوگا اس بات کا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس آج یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں, برزخ میں جاتے ہی نظر آ جائیں گی. برزخ میں جتنا کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا, پھر کچھ چھپا ہوا نہیں رہے گا. کچھ عقل مند لوگ ہیں یہیں پر اپنے آپ کو ہوشیار کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم نے چند دن پہلے بھی عرض کیا, دوبارہ عرض کر دیتے ہیں, مثلا یہ جو ہمارا موبائل میں میوزکس وغیرہ ہیں یہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا اثر کیا ہے, رنگ ٹونز میں بج رہی ہیں ساری چیزیں. ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. ایک وہ بیچارہ جس کی یہاں پہ بج جائے وہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کے موبائل میں اس سے بری میوزکس ہوں گی جو باہر جا کے بجیں گی. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بج رہی ہے باہر جا کے بجے گی, مسئلہ یہ کہ یہ جو بج رہا ہے اس کا اثر کیا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا. ابھی کیوں ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں دنیا میں سائن بورڈ نظر آتے ہیں, گاڑیاں نظر آتی ہیں, عمارتیں نظر آتی ہیں, لیکن وہ مثال کے طور پر وہ جانور نظر نہیں آ رہے جو اہل بیت دکھا دیتے ہیں بعض اوقات. صحیح, اسی طرح اس میوزک کا معاملہ ہے. سب آہستہ آہستہ نظر آتا ہے, مطلب برزخ میں جائیں گے پھر صاف سمجھ میں آ جائے گا, نظر بھی آئے گا اس کا اثر بھی نظر آئے گا. اچھا اب جب تک نظر نہیں آیا تو کیا کریں؟ مثلا فرض کریں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ میوزک کا اثر کیا ہے, میوزک کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا, برزخ میں جائیں گے نظر آ جائے گا. اچھا کچھ لوگوں کو ابھی سے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جن کو نظر آ رہا ہے انہوں نے بتا بھی دیا ہے. اب دو راستے ہیں ہمارے سامنے, یا تو ہم یہ کہیں کہ بھائی تمہیں نظر آ رہا ہے تم نے بتا بھی دیا ہے میں تو نہیں مانوں گا, میں تو وہی کروں گا جو میری مرضی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا شریعت نبوی نے بھی بیان کیا ہوا ہے, صحیح ہے. بس ہو یہ رہا ہے کہ شریعت نبوی نے بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہے, اس کا اثر برا ہے. کچھ لوگوں نے اس شریعت نبوی کے سائے میں تربیت پانے کے نتیجے میں کشف کر لیا, نبی اکرم کے دیے ہوئے کشف کے نتیجے میں, کہ ہاں جو نبی نے فرمایا تھا بالکل صحیح فرمایا, برزخ میں ایسا نظر آ رہا ہے. اب ہم وہ ہیں جس کو نظر نہیں آ رہا. دو راستے ہیں, یا تو ہم انکار کرتے رہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے شریعت نبوی نے حرام کیا ہے, چونکہ میں نے نہیں دیکھا لہذا میں نہیں مانتا. پہلی بات تو یہ کہ ہم دنیا کے کسی کام میں یہ نہیں کرتے. مثلا آپ کو ہارٹ اسپیشلسٹ کہتا ہے کہ آپ کا یہ علاج ہونا ہے, اس میں اتنے لاکھ روپے خرچہ ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ دل کا سوراخ بند ہوا ہو؟ نہیں, آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن وہ اسپیشلسٹ ہے, آپ اس کی سنتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نظر آئے یا نہیں آئے, یہ آدمی اسپیشلسٹ ہے, اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, اس میں اس کی بات مان لی جائے گی. شریعت نبوی میں کیوں نہیں مانتے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی اسپیشلسٹ آئے گا؟ کوئی اتنا سا چھوٹا سا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, اس کی بات مان کر شوگر چھوڑتے ہیں, آئل چھوڑتے ہیں, واکنگ شروع کرتے ہیں, ساری لائف اسٹائل کو چینج کر دیتے ہیں, نبی سے بڑھ کر کوئی اسپیشلسٹ آئے گا؟ وہ کچھ شیڈول دیتا ہے, اس شیڈول کو فالو نہیں کرتے. بھائی پہلا ایک راستہ تو یہ کہ یہ جو ہم اگر نہیں مانیں گے تو یہ وہ کام ہے جو دنیا کا کوئی عقل مند نہیں کرتا. دنیا کا ہر عقل مند فیلڈ کے اسپیشلسٹ کی سنتا ہے, اس کی مانتا ہے. ہم لوگوں کی لائف ہے, اس لائف کے اسپیشلسٹ سرور کائنات ہیں, کشف تامہ کر چکے ہیں, مقام علوی نبوی خلق کے اندر اول ہے, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اگر وہ اچھا دوسرا یہ تو ہو گیا, چلیے فرض کیجئے نہیں مانا, غلط کیا, حماقت کی, سب کچھ ہوا, کب تک نہیں مانیں گے؟ ملک الموت کے سامنے آنے تک, بس یہ ٹائم ہے سارا. میری عمر 40-42 سال ہے, جس دن ملک الموت نظر آ گئے بس اب ماننے نہ ماننے کا دروازہ بند ہو گیا. میں یہاں پہ مزاحن عرض کرتا ہوں کہ ابھی کچھ لوگ مومن ہیں, کچھ مومن نہیں ہیں. جس دن ملک الموت نظر آ جائے سب مومن ہیں. کیوں؟ پھر انکار کی گنجائش نہیں. مومن کا مطلب ایمان لے آئے نا. اب ملک الموت سامنے آ گئے, اب کہ میں اب بھی نہیں مانتا, پھر نپٹ لے گا وہ. نہیں مانو گے جاؤ گے کہاں؟ قدرت تام الہیہ کو اس وقت بھی درک نہیں کرے گا تو پھر کب درک کرے گا؟ نبی اکرم کی نبوت, امیر المومنین کی ولایت, اہل بیت کی مودت, سارے حقائق کو اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھے گا, انکار کی گنجائش ہی نہیں. تو جس چیز پر خواہ نہ خواہ بعد میں ایمان لانا ہے, اس پر ابھی ایمان لیا, ابھی اپنی زندگی کو بدل دو. مثلا اگر کسی کو, چونکہ ہر مجلس سے کوئی عملی نتیجہ سامنے آنا چاہیے, تو آپ اتنے لوگ تشریف فرمائیں, آپ کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے اتنی چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں, موبائلز میں سے, رنگ ٹونز میں سے میوزک نکال دیں, آیت رکھ لیں, نوحہ رکھ لیں, نعت رکھ لیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو کام کرتے ہیں وہ بنی امیہ کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں چلتی. کیونکہ میں بعض اوقات مزاحن کہتا ہوں, کبھی کبھی ہم لوگ ٹی وی پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, کوئی انٹرویو کے لیے اب جانا بند کر دیا 2-3 سال سے, تو میں کہتا ہوں بعض ٹی وی چینلز بنی امیہ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, جو کچھ بنی امیہ کے دربار میں ہوتا ہے سب وہاں پہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے آپ بھی مجھ سے یہ کہیں گے بھائی ہم بھی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جو بنی امیہ کا ہیڈ کوارٹر ہے. بھائی ایسا کر لیں, جو ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی تھیں پرانے زمانے میں, ایسی کوئی گھنٹی ڈال لیں, کوئی ایسی چیز ڈال لیں جو آپ کے کان پہ 24 گھنٹے شیطان کی آواز آ رہی ہے. اس سے بچیں کسی طریقے سے, اس سے آپ کے ارادے کمزور ہو رہے ہیں, خدا کے راستے میں بڑھنے کے لیے آپ کی توانائیاں ختم ہو رہی ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. درود بھیجے محمد والے محمد. صاحب عرض ہوا کہ نبی اکرم کی ایک شریعت ہے, اس شریعت پہ عمل کرنا ہے. میوزک کی بات ہو گئی, آپ عمل نہیں کریں گے کئی راستوں سے نقصان اٹھائیں گے. وہ ہم نے تیسری مجلس کے اندر اس بات کے اوپر تاکید کی تھی کہ شریعت نبوی سے انحراف پر جو نقصانات ہوتے ہیں, وہ نقصانات کس میکینزم کے تحت ہوتے ہیں, اس کا نظام کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ شروع کرتے ہیں کہ جب آپ شریعت نبوی پر عمل کرنا شروع کریں گے, اہل بیت کی تعلیمات پہ آپ عمل کرنا شروع کر رہے ہیں, پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کے دل میں مودت نہ ہو محبت نہ ہو تو آپ ان کو مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں تو عمل بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط جو ان کو درکار ہے، جو میرے اور آپ کے اندر نہ ہو پھر کچھ قبول نہیں ہے، وہ خلوص ہے. کام مخلصانہ چاہتے ہیں، دو نمبر کام نہیں چاہیے. اچھا، خلوص کے کام کی کیسے تشریح کی جائے گی؟ میں اپنے اوپر رکھ کر اور اپنے جیسے لوگوں کے اوپر رکھ کر آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں، پھر ایک مشکل بات عرض کروں گا، اس کو قبول کرنا تھوڑا سا سخت پڑے گا، لیکن اپنے اوپر رکھ کے شروع کر رہا ہوں تاکہ کام آسان ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب فرض فرمائیے، کسی نے مجھ سے پوچھا فلانی تم مجلس کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا، اگر جھوٹ بولنے کا امکان ہے تو پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ غلط بیانی کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر امکان کھلا ہوا ہے پھر تو بھول جائیں پھر کیا ہونے والا ہے. امکان نہیں ہے کوئی غلط بیانی کا، اور میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا. مثال کے طور پر اس نے پوچھا فلانی تم کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میرا ایک پیٹ ہے، میری کچھ ضرورتیں، وہ ضرورتیں پوری ہونی ہیں، اس لیے میں مجلس پڑھتا ہوں پیسے کمانے کے لیے. اچھا لگا یا برا لگا؟ برا لگا نا. کیوں برا لگا؟ کہ بھائی آپ مجلس تو آپ کو خدا کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، حب اہل بیت میں پڑھو، خدا کے لیے پڑھو، مجلس ممبر پہ بیٹھ کے بھی آپ تم پیسے کی سوچتے ہیں، یہی کہیں گے نا. اور میں آپ سے پوچھوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ انجینئر ہیں، آپ سے پوچھوں بھائی تم انجینئر کیوں؟ کہتا ہے بھائی میں انجینئر اس لیے ہوں کہ میرا پیٹ ہے، کچھ ضرورتیں ہیں، چار پیسے کمانے ہوتے ہیں. اب اچھا لگا یا برا لگا؟ یہ کیوں اچھا لگا بھائی؟ اگر تم پیسے کے لیے کچھ کر لو تو وہ صحیح ہے، اور میں پیسے کے لیے کچھ کروں تو غلط ہے. اجر نہیں ہے نا، تو اس انجینئر کا اجر ہے نہیں، آپ کہتے ہیں اس کا اجر ہے. کیوں؟ وہ رزق حلال ہے. یعنی تم آؤ امریکہ کی کسی کمپنی میں نوکر بن جاؤ، محنت مزدوری کرو پورے خلوص سے، مالک کا کوئی نقصان نہیں کیا، سارے کام پورے کیے، اس سے پیسہ کمایا، وہ ہو گیا رزق حلال. اور اگر میں نے اہل بیت کی خدمت کی پورے خلوص سے، اس سے پیسہ کمایا، یہ ہو گیا رزق حرام. بھائی تمہارا والا کیسے حلال ہوا اور میرا والا کیوں حرام ہوا؟ بھائی معاملہ خراب ہو گیا نا. اب میں عرض کر رہا ہوں دونوں حرام ہیں، دونوں حرام ہیں. کیوں؟ زندگی کا پہلا مقصد خدا کے لیے کام کرنا، پیسے کے لیے کام کرنا نہیں، نہ تمہارے لیے نہ میرے لیے. یہ اپنی کھوپڑی سے نکال دیں. آپ نے ایک معاملہ تو صحیح کر لیا، وہ کیا کہ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھے پیسے کی خاطر تو حرام ہے. بالکل صحیح، میں آپ کا ساتھ دوں گا. اب میں آپ کو بتاؤں، جو پیسے کی خاطر انجینئر بنے وہ بھی حرام ہے. پھر کیوں؟ آپ کی زندگی کا بدل پیسہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا بدل خدا کی راہ میں جان خرچ کرنا ہے. میرے لیے بھی یہی ہے، آپ کے لیے بھی یہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ادھر والے کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے کیوں نہیں ہے بھائی؟ تمہارے لیے بھی یہی ہے. تو اچھا آپ کہیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا تو میرے لیے کیا حل نکالا ہے پھر؟ میرے لیے حل یہ نکالا ہے، اب سنو، حل یہ نکالا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیجا کریں کہ آپ مفت میں جایا کریں، آپ مفت میں پڑھا کریں، اور گھر واپس جا کر آپ کوئی کاروبار ڈھونڈیں، کوئی بزنس ڈھونڈیں، کوئی کام ڈھونڈیں. اچھا وہ خدا کی خاطر کروں یا وہ پیسے کے لیے کروں؟ نہیں پھر وہ پیسے کے لیے کریں تو پھر پیسوں کے لیے کروں، پھر خدا کہاں گیا؟ کوئی بات نہیں، دو گھنٹے ممبر پہ خدا کے لیے، 12 گھنٹے باہر پیسے کے لیے، دونوں غلط ہیں. یہ سب کا سب ایک خدا کے لیے ہونا ہے، سب کا سب خدا کے لیے ہونا ہے. نہ تمہیں انجینئرنگ کسی اور کے لیے کرنی ہے، نہ میں نے ممبر کسی اور کے لیے کرنا ہے. ہم سب نے ایک ہدف کے لیے آگے بڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا، بس. اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہاں پر. اچھا کوئی پوچھے گا بھائی پھر کمانے کا کیا ہوگا؟ کمانے کا یہ ہوگا کہ جب میں خدا کے راستے میں بڑھوں گا، وہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے رزق کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، میرے اوپر ہے، میں رزق دوں گا. اچھا اب میرے اور آپ کے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے نا, وہ اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ خدا دے گا. اب ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہیں نہیں, اگر میں خود کماؤں گا نا تو زیادہ کما لوں گا, اور اگر میں نے کہیں خدا پہ ڈال دیا تو پھر تو وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا. عجیب وقوف آدمی 6 ارب کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے, تمہیں نہیں دے گا؟ وہ کیڑوں مکوڑوں کو دے رہا ہے, درندوں پرندوں چرندوں کو دے رہا ہے, ہمیں نہیں دے گا؟ زمین میں چھپے ہوئے کلومیٹر نیچے چھپے ہوئے کیڑوں کو رزق دے رہا ہے, ہمیں نہیں دے گا؟ جبکہ قرآن میں ذمہ داری لیتا ہے کہ میں دوں گا. ہم لوگ اس لیے کہ صرف ایک کام ہے, جو بھی کریں جو کام بھی کریں پہلے دیکھیں ہم کام کیا کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں خدا کے لیے کریں. اب آپ کہیں گے بھائی بعض کام ایسے ہوتے ہیں اس میں خدا آتا ہی نہیں بیچ میں, کر کیوں رہے پھر کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں 100 منزلہ, اس 100 منزلہ بلڈنگ میں کیا ہوگا, دنیا کا سب سے بڑا عیاشی کا اڈا کھلے گا. اب میں یہ خدا کی خاطر تو نہیں کر سکتا نا, اب میں بھی صحیح کہہ رہا ہے خدا کی خاطر نہیں کر سکتا, کوئی ایسا کام کرے جو خدا کے لیے کہلائے. اب آپ کہیں گے وہ مجھے ملے گا ہی نہیں, کیوں, خدا کی زندگی تو خدا کا کام نہیں ملے گا؟ یہ وہ غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں میں ایک اور کام کرتا ہوں, اب ایک اور سیناریو بناتا ہوں اس کام کو آسان کرنے کے لیے. یہاں پہ نعرہ حیدری لگایا کریں تاکہ علی کی رہنمائی یہاں ملے. جب کام مشکل ہو جائے نا, جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے, اب نعرہ حیدری لگاؤ. کیوں, ہدایت کے دینے والے وہ ہیں. اب میں نے ایک دفعہ کچھ دن پہلے بول دیا تھا تو دوست صاحب آپ ناراض ہونے لگے. میں نے کہا بھائی جب گرتے پڑتے ہو تو یا علی مدد کہتے ہو, اور جب مشکل میں دین کے معاملے پڑتے ہو پھر یا علی مدد کہو.
سر بولتا نہیں لگانا.
نہیں, وہ کہہ رہا ہے وہ لگا, اس نے, میں بتاؤں اس نے کیا کہا. ہاں اس نے کہا, میں نے بھی دیکھا تھا اس وقت, میں نے بھی اس کو اشارہ بھی کیا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نعرہ لگاؤ, وہ یہ کہہ رہا تھا تھوڑا سا بات چلنے دو, یہ کہہ رہا تھا. تمہارا بھائی ہے یار, ایماندار. صاحب صاحب اپنے مومن بھائی پر الزام مت لگاؤ, تمہارا بھائی ہے, تمہارے مجلس میں آیا ہے, حب اہل بیت میں آیا ہے, ساتھ بیٹھا ہے, احترام کرو. جتنا ہم بیوی کے چاہنے والے ہیں شاید ہی ہم سے زیادہ چاہنے والا. کسی کو حق نہیں دوسرے پہ الزام لگا. بھائی یہ ہم لوگ تو اس کے نام پر بیٹھے ہیں جس کے کھانے کے لیے کافر جا کے بیٹھتا تھا نا, تو اس کو بھی کہتے تھے آؤ. ہم چلیے اب آپ نے ایسی بات کی تو میں آگے بڑھاتا ہوں. تو ہمارے علاقے کے اندر کچھ خواتین کی مجلسیں ہوتی تھیں. ایک دن گھر والوں نے آ کر کہا کہ بھائی وہ ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ جو ایکسٹرا خواتین آ جاتی ہیں اطراف میں, کچھ اچھی ابالیاں ہیں وہاں سے بڑی پبلک اٹھ کے آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہنے کہ بھائی یہ ان لوگوں کے آنے سے بڑا گھپلا ہو جاتا ہے. گھر والوں نے بتایا کہ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ چوکی دار سے کہ دیکھو ایک خاص ٹائم تک جو ہے تم دروازہ کھلا رکھنا, بعد میں بند کر دینا. کیوں, کہنے کہ بھائی یہ ساری اٹھ کے آواز آتی ہیں جھونپڑی اوپڑیوں سے, ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے 150 آدمی آئیں گے تبرک کے لیے, وہ 400 ہو جاتے ہیں, تو ہمارا تبرک کا شیڈول خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں میں نے کہا 400 کا بندوبست کریں, اگر پتا ہے کہ 400 آ سکتے ہیں 400 کا بندوبست کریں. تو کہیں گے نہیں, ایک تبرک کی مثال کے طور پر کاسٹ 10 روپے سوچی تھی, ہم نے 150 کا سوچا تھا, اور پتا چلا وہ 400 آ گئے تو یہ تو 2.5 گنا پڑ گیا. میں نے کہا بھائی اگر اہل بیت کے در پر کوئی کھانا کھانے بھی آ رہا ہے نا, روکو نہیں اسے, ہمارا بہت فائدہ ہے اس میں. اگر کوئی اہل بیت کے نام پر اس خاطر بھی آ رہا ہے نا کہ بھائی میں نے کھانا کھانا, تو بھائی جب وہ خود حیات تھے مدینے میں تھے تو ان کے در پہ لوگ کھانا کھانے بھی آتے تھے کیا؟ دروازہ بند کرتے تھے, کہتے تھے نہیں ماننے والا نہیں تو کھانا کھانے نہیں آنے دیں گے. وہ تو اتنے وسیع تھے. ہم لوگ اپنے دل میں غصہ نہ, اپنے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں, کوئی کسی کے اوپر الزام نہ لگائے, کوئی کسی کے لیے یہ نہ کہ اس کے دل میں عشق نہیں ہے, یہ فلاں یہ فلوں, نہیں بھائی فلاں فلوں نہیں ہے, سب اہل بیت کے ماننے والے, ان کی محبت میں یہاں پر بیٹھے, دلوں کو نزدیک کریں, محبتوں کو ایجاد کریں, ان محبتوں کو ایجاد کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد. اچھا اب اس سینریو ذرا سا چینج کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی کام خدا کے لیے ہونا چاہیے, کام خدا کے لیے ہونا چاہیے, پہلی نیت یہ ہو کہ جو کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں, چاہے انجینئر ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے کچھ بھی ہو. اچھا اب سوال, میں نے اس کا ایک حل نکالا, ٹھیک ہے, حل یہ نکالا میں نے خدا سے کہا خدایا میں مجلس پڑھوں گا پیسے کے لیے, ٹھیک ہے, یوں کر لیا, کہا میں مجلس پڑھوں گا پیسے کے لیے, جو پیسہ میں بناؤں گا, ہاں یہ ہے کہ مجلس میں جھوٹ نہیں بولوں گا, بات صحیح کروں گا, مجلس میں دو نمبر کام نہیں کروں گا, دھوکے بازی نہیں کروں گا, جو تیرا دین ہے وہ لوگوں کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے. اب میں نے تو پیسے کے لیے کمایا نا, میں نے تو پیسے کے لیے بیٹھا تھا, لیکن تیرا دین بھی تو پھیل گیا نا بیچ میں, تیرا دین بھی پھیل گیا. اچھا اگر مجھے پیسے زیادہ ملے تو میں سارا ہڑپ نہیں کروں گا, اتنا بھی انصاف دکھاؤں گا, ہڑپ نہیں کروں گا سارا پیسہ, جتنا مجھے ضرورت کا چاہیے اتنا رکھوں گا بال بچوں کے لیے, باقی تیرے دین پہ لگا دوں گا. صحیح ہے؟ اچھا یہ نیت قبول ہے؟ نہیں, یہ بھی قبول نہیں ہے. کیوں؟ پہلی نیت خدا چاہیے, پہلی نیت پیسہ نہیں چاہیے, یہ بھی قبول نہیں ہے. میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو قبول نہیں ہوں. یعنی اگر میری نیت میں یہ ہونا کہ میں یہاں پہ آؤں گا, یہاں پہ بیٹھوں گا, اتنا پیسہ ملے گا, میں تو پیسے کے لیے آیا ہوں, میں تو پیسے کے لیے آیا ہوں, لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا, دین پھیلاؤں گا, اہل بیت سے نزدیک لاؤں گا, پیسہ جو ملے گا ضرورت کے مطابق نکال کے خرچ کروں گا, باقی اللہ کی راہ میں لگاؤں گا, یہ بھی خدا کو قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہتا ہے پہلی نیت میں ہوں, پہلی نیت پیسہ نہیں ہے. پر جو کاروباری حضرات ہم سے کہتے ہیں نا, بولو نا, پیسے کے لیے کریں گے, پیسہ کمائیں گے, خونس بھی نکالیں گے, جو بچے گا ہمارا, خدا کو قبول نہیں ہے. کیوں؟ پہلی نیت کون چاہیے؟ خدا. اب دیکھو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر کسی دن یہ احساس کرو نا کہ مثلا میں بیٹھا یہاں پہ کمانے کے لیے, حرام ہے آپ پر کہ مجھ جیسے کو بٹھائیں, حرام ہے آپ کے اوپر. یہ ممبر دولت مند دولت کمانے والوں کے لیے بزنس کی جگہ نہیں ہے, یہ ممبر صرف اور خلوص لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ, یہاں پر جو بیٹھے ہیں سب خلوص کے ساتھ بیٹھے, اگر پیسے کی نیت ہے باہر جائے, دنیا میں جائے دنیا میں کمائے, یہاں پر کسی کو مت بٹھاؤ ایسے کو کہ جس کی نیت پتا چل رہی ہے پیسہ ہے, برکت نہیں لائے گا, اہل بیت کا ذکر نہیں لائے گا, دنیا پرستی سکھا دے گا, سب دنیا پرست ہو جائیں گے, اور بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے, کھلی دنیا پرستی رائج ہو گئی ہے, اور وہ دنیا پرستی اتنے خوبصورت لفظوں میں رائج ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اہل بیت دنیا پرستی نہیں سکھاتے تھے, اہل بیت ہمیشہ آخرت پرستی سکھاتے تھے, آخرت کی طرف لے جانا چاہتے تھے. بس پہلی نیت مجھ جیسے کے لیے کیا ہونا چاہیے, سب اپنا محاسبہ خود کر لینا کھلے عام. پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ مولا جہاں آپ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ملتی ہے, چاہے گوٹ میں ہو چاہے شہر میں, چاہے پاکستان میں ہو چاہے باہر ہو, صرف یہ پتا چل جائے جانا فائدہ مند ہوگا, اہل بیت کی تعلیمات پھیلانے میں مدد ملے گی, عزت کے ساتھ نہ کہ ذلت کے ساتھ. کوئی منتظم سر پہ میرے باپ پہ احسان جمائے کہ میں نے تجھے جگہ دی, فوراً کاٹ دو. کیوں؟ عزت چاہیے, اہل بیت کا نام والا بے عزت نہیں ہونا چاہیے, اس کو کسی کے سامنے سے جھکانے کی ضرورت نہیں, یہاں نہیں کرے گا کہیں اور ذکر کرے گا, ٹھیکہ لیا کہ ایک ہی جگہ پہ آئے گا, یہاں پہ ذکر نہیں کریں کہیں اور کریں گے. اچھا دنیا میں اگر کہیں کوئی جگہ نہیں ملی سچا ذکر کرنے کے لیے تو کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں کریں گے, دنیا پرستی میں ساتھ نہیں دیں گے کسی کا. ایک آدمی دنیا پرستی کی خاطر کام کرے ہم بھی اس کا ساتھ دے دیں, اس چکر میں کہ وہ بھی اپنی دنیا میں سے کچھ سامنے دے ہی جائے گا, یہ نہیں کریں گے. خلوص کے ساتھ کرو, خلوص کے ساتھ آئیں, دیکھیں گے فائدہ آنے کا. فائدہ کس ٹرم میں ہے؟ فائدہ اس ٹرم میں اہل بیت کا پیغام پھیلے گا, بس اس پہ آئیں گے. جس کو پہلا وعدہ دے دیں گے اس کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہلا وعدہ دے دوں, میرے دوست نے مجھے سنایا, مجھے فخر ہو اس آدمی کے اوپر, کیا میں مجھے گوجرانوالا کے کسی علاقے میں ایک آدمی نے دعوت بھی دی کہ ہمارے یہاں عشرہ ہوتا ہے آپ پڑھیں, پہلا عشرہ اس نے دیکھا استخارہ وغیرہ کیا, اچھا ہے کہ ہم نے بس ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. وہ چلا گیا. بعد میں اس کو کال آئی کہیں سے, میں جگہ کا نام نہیں بتانا چاہ رہا ابھی, بہت مشہور جگہ سے اور مالی لحاظ سے بے تحاشا کہ تم آؤ. کہنے گا نہیں میں نہیں آؤں گا, میں نے گوجرانوالا میں وعدہ کیا. کہنے گا بے وقوف, ہمارا گوجرانوالا کا کوئی مقابلہ ہے؟ کہنے گا آپ ایسا کرو گوجرانوالے کا نمبر ہمیں دو, ہم گوجرانوالے سے خود بات کریں گے اور اس سے بولیں گے کہ اس کو کیا چاہیے, ہم اس کو پہنچائیں گے, اس کا نیاز کا خرچہ بھی دیں گے, ہم یہ کریں گے, تم ہمارے آؤ. کہوں گا مجال نہیں, تمہاری ہمت نہیں, تم اس سے بات کرو, اگر بات کی تو میں ہمیشہ کے لیے کاٹ دوں گا, کبھی تمہارے یہاں نہیں آؤں گا. یہ ہے ذکر کرنے والا, یہ مخلص انسان ہے, اس کی قدر ہونی چاہیے. کیوں؟ اس نے صرف ایک بات دیکھی ہے, مجھے کسی نے اہل بیت کی مودت میں بلایا ہے اور یہ پہلے بلانے والا ہے, اس لیے اس کے پاس جاؤں گا. اچھا اب یہ پیسے کیسے کمائے گا؟ گوجرانوالا پہنچ جائے گا, گوجرانوالا تو معلوم ہے کیا کرے گا. اچھا زندگی کا اور خرچہ بھی کیسے چلائے گا؟ مگر کیا اہل بیت کے در میں کوئی کمی ہے کیا؟ در اہل بیت کوئی کمی نظر آئی ہے آج تک؟ بھائی گوجرانوالا نہیں دے گا, والا گجر دے دے گا, ادھر بھی دے گا وہاں دے, کہیں سے تو دے گا یار. اچھا اگر نہیں بھی گیا تو کیا ہوا؟ نہیں گیا تو بھوکا مر جائے گا, اور گزر بھی گوفاری بھی بھوکے مر گئے تھے, کیا گیا پھر؟ ایک آدمی بھوکا مر گیا, زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا فقیر ہو جائے گا, خود ہو جائے فقیر. کون فقیر نہیں تھا ہمارے لیے؟ اتنے لوگ فقیر بن کے مرے, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا, ہم سے یہ صبر نہیں ہوتا. کیوں کیوں نہیں ہوتا یہ صبر؟ اب تجزیہ ہو رہا ہے نا, انالیسس ہو رہا ہے, یہ اس لیے نہیں ہوتا. جب دنیا داروں کو دیکھتے ہیں نا, دنیا داری میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا بھی دل لگ جاتا ہے یار ہم بھی کچھ آگے بڑھیں. اب اس راستے میں بیچ میں کیا پامال ہوتا ہے؟ اس میں خلوص پامال ہو جاتا ہے, خلوص ختم ہو جاتا. اچھا اب کرنے کی بات کیا ہے؟ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, دونوں کے لیے دو علیحدہ قانون نہیں بنائیے گا کبھی, دونوں خدا کے لیے بڑھیں, دونوں ایک قانون کے تحت آگے بڑھیں. دیکھیے جو قانون بنانا ہے وہ یہ, میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. توفیق حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اصول یہ, جو کام بھی کروں زندگی میں سب سے پہلے یہ دیکھوں اس کام کے کرنے سے خدا خوش ہے. چاہے جاب کے لیے کر رہا ہوں, چاہے بزنس کر رہا ہوں, چاہے کچھ بھی کر رہا ہوں, سب سے پہلے یہ دیکھوں اس کام کے کرنے سے خدا خوش ہے. اگر اس کام سے خدا خوش ہے, بسم اللہ, اس کو انجام دینے کا سمجھو اور اس کو کر رہا ہوں. اچھا اگر اس کام سے خدا خوش نہیں ہے, پیسہ تو بہت ہے اس کے اندر, چینج کر رہا ہوں, وہ کروں جس سے خدا خوش ہے, وہ کروں جس سے خدا خوش ہے. آپ کہیں گے پیسہ نہیں ملے گا, ابھی ساری باتیں ہو گئی ہیں, رزاق خدا ہے, کوئی رزاق نہیں ہے یہاں پر, رزق دینے والا خدا ہے, اس نے تمام وعدے قرآن میں کیے ہوئے ہیں, تمام وعدے نہرو علاقہ میں بیان ہوئے ہیں, صحیح سجادیہ میں بیان ہوئے ہیں کہ رزاق خدا ہے. آپ مطمئن رہیے رزق بے تحاشا ہے. اور سب سے خراب سینیریو کیا ہے؟ وہ میرے ایک دوست ہے مجھ سے کہنے گا کہ آپ میں خوبی ہے. میں نے کہا کیا؟ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں اس کی زبان سے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ میں خوبی یہ ہے کہ آپ ڈارک سائڈ پہلے دکھا دیتے ہو. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ہم سب ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو بزنس کرو ایمانداری سے, اگر ایمانداری سے کرو گے پیسہ بڑھے گا. کہنے لگا آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا بزنس کرو ایمانداری سے, اگر بزنس نہ بھی چلا فقیر ہو بھی گئے تو گھاٹا نہیں ہے. کہنا صاف صاف بول دو کہ نہیں چلا تو کیا ہوا. ہمیشہ ہم کو یہ کہتے ہیں ایمانداری کرو بزنس چلے گا. اگر بزنس چلنے کے لیے ایمانداری کرنی تو پھر ایمانداری کے لیے نہیں کی, بزنس کے لیے کی. پھر صاف صاف بولو کہ اگر ایمانداری کی اور بزنس نہیں چلا تب بھی کیا گھاٹا. اب میں آپ کو ایک اور سینریو دکھاتا ہوں. جس دولت مند سے کہو کہ بھائی دولت اللہ کی راہ میں لگاؤ, کہتا ہے بی بی کے پاس بھی تو دولت تھی. مثال دے دو بیوی خدیجہ کی, سلام اللہ علیہا, درود بھیجو ان کی ذات پر, کیا کہا انہوں نے بھی تو دولت کمائی تھی. اب بلا شک و شبہ جو ان کے پاس دولت تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی, بلا شک و شبہ. لیکن ایک بات ہے صاحب, یہ تھی دولت اس وقت جب رسول خدا سے ازدواج ہوئی, وفات ہوئی ہے دسویں سال بعثت میں, جس کو عام حزن تعبیر کرتے ہیں. جس دن بی بی کی وفات ہوئی ہے پوچھنا دولت میں سے کیا بچا تھا. پھر بچا تھا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ جب ان کی دختر با عظمت مدینہ تشریف لائی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بیوی کے پاس کچھ نہیں تھا. اگر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت بچی ہوتی تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ملنا تھا. درود بھیجیں دونوں کی ذات میں. ان کی دولت یہاں بھی تو آتی پھر, اور یہاں ریکارڈ میں کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, جس دوست نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا بی بی کی ذات مقدس پر کراچی یونیورسٹی سے پچھلے سال یا پچھلے سال سے پچھلے سال اپروول ہوا اس کو, پی ایچ ڈی مل گئی ہے, اس نے خود کہا, کہنے کا بھائی ہم نے ٹریک کر لیا ہے, جب بی بی کی وفات ہوئی ہے کہ بی بی کی دولت ختم ہو چکی تھی. اچھا, اب ہم سب لوگ وہ پہلا حصہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کماتی تھی, وہ آخری حصہ نہیں دیکھتے کہ بی بی نے ساری دولت کہاں لگائی, بزنس کے ایکسپینشن میں یا اسلام کی نصرت میں. اور اسلام کی نصرت میں اتنا لگائی کہ ان کا اپنا بزنس ختم ہو گیا, اپنا بزنس ختم ہو گیا. نہ صرف ایک ایکسپینڈ نہیں ہوا بلکہ بزنس ختم ہو گیا ان کا. یہ کوئی کیوں بھول جاتا ہے پھر؟ یہ سب بھول جاتے ہیں کہ وہ سائڈ میں کیا ہوا پھر آخر میں. امیر المومنین نے دنیا کے لیے محنت کی تھی. اچھا صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ بھی تو پوچھو کہ مولا نے اس دولت سے کیا کیا تھا, یہ بھی تو دیکھو. ہاں مولا نے بہت محنت کی تھی, باغ لگائے, نہریں چلائیں, چشمے کھودے, نخلستان لگائے. سارے کرنے کے بعد کیا کیا؟ اپنی شہادت سے کچھ پہلے ایک وصیت نامہ لکھا. کوئی مائی کا لال ہے جو علی کی اس وصیت نامے پہ عمل کرے؟ علی کا اتنا نام لیتے ہیں, آپ یہ بھی کریں؟ وہ کوئی نہیں کرتا ہے, نام لیتے ہیں. اچھا, امیر المومنین نے شادی بیاہ کے سلسلے میں ایک سنت بنائی ہے, اس پہ کوئی کیوں نہیں عمل کرتا؟ کیسے امیر المومنین نے شادی کی تھی, کوئی کیوں نہیں کرتا اس پہ؟ رسول خدا نے سنت دی اپنی اپنی, جب ان کی بیوی کی شادی ہوئی تو ایک سنت بنائی انہوں نے, جہیز کیا ہو, مہر کیا ہو, کوئی اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ نہ جہیزی لگا تو اتنے زور زور سے بالکل لگانا چاہیے. میں بھی لگاتا ہوں, ابھی آپ کے سامنے لگواؤں گا, اس پہ عمل بھی تو کرو گی. مرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ شہادت سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک وصیت نامہ تیار کیا. شہادت سے پہلے وصیت نامہ تیار کیا, کہا پہلے فرزند کا نام لیا ان کو اتنا ملے گا. ایک زمین کا ٹکڑا تیار کیا, کہا یہ ان کو ملے گا. ایک زمین کا ٹکڑا نکالا سید الشہداء کے نام پہ, کہا یہ ان کو ملے گا. اس کے بعد باقی ساری دولت کو امیر المومنین نے مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا, کہا یہ ساری دولت مسلمانوں پر وقف ہے, اور یہ دو صاحبزادے میرے اس وقت کی نگہبانی کریں گے. اچھا, اب میں اس کو تفسیر کروں تو کیا بنے گا؟ بس ہم فرض کیجیے میرا بہت بڑا بزنس ہوا, نہیں ہے کوئی نہ سمجھے, کوئی بعد میں اتنا سا کلپ کاٹ کے لگا دے کہتے انہوں نے اعتراف کیا ان کا بہت بڑا بزنس ہے. نہیں بھائی, مثال میں کیا ہو, فرض کریں کہ اگر ہے تو کیا میرے اندر اتنی ضرورت ہے کہ اپنے پہلے بیٹے کے لیے تھوڑا سا نکالوں, دوسرے بیٹے کے لیے تھوڑا سا نکالوں, باقی سارے کا منافع مسلمانوں کے اوپر وقف کر دوں, اور ان دونوں سے کہوں تم دونوں اس کی حفاظت پہ مامور ہو, بس اپنی زندگی اس زمین سے چلانا. کرتا ہے کوئی؟ پھر علی کے چاہنے والے کون ہیں؟ جو کرے وہ ہے, جو کرے وہ ہے. پھر میں کون ہوں؟ پھر میں نام لے رہا ہوں, چاہت کا دعویٰ کر رہا ہوں, لیکن ابھی اس سفر میں بڑھنا شروع کر رہا ہوں, آگے نہیں گیا ہوں. ابھی نام لیا ہے میں نے, چاہت کا دعویٰ بھی کیا, آگے نہیں بڑھ رہا ہوں. ابھی آگے کب بڑھوں گا؟ جب جو علی کرتے تھے وہ کروں گا, تب آگے بڑھوں گا. اللہ اس راستے پہ چلنا نصیب کرے. نعرہ حیدری, جتنی طاقت سے نام لینا اتنی طاقت سے آگے بھی چاہیے گا, اتنی طاقت سے آگے بھی چاہیے گا.
قسمت سے اہل بیت کے در کا فقیر ہوں, مجھ سے بڑا بھی کوئی جہاں میں امیر ہے.
اللہ صلی اللہ محمد. یہ ہے وہ اہل بیت, اس کے اوپر چلنا. بس میں نے عرض کیا پہلی چیز کیا ہے؟ خلوص. پہلی چیز خلوص ہے, جو کام کریں خدا کے لیے کریں. مثلا پیسے کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا, کام خدا کے لیے ہوگا. جو کام کر رہے ہیں پہلے خدا کو دیکھیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں یہاں پر جو نیٹ بے خلوص ہیں, کنفرم خلوص نہیں ہے, لیکن نام اس پر ہو رہی ہے کہ خلوص ہے. اچھا, چونکہ ہوتی چلی آ رہی ہیں اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, چل رہا ہے اور اب بالکل دھڑلے سے ہو رہی ہیں. میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں. نہ گھبرائیے گا نہ غصہ ہوئیے گا. کوئی بات کہنی ہو یہاں پہ کھڑا ہوں مجلس کے بعد, یہاں پہ آئیے گا مومن بن کر, اہل بیت کا چاہنے والا بن کر ہمارے سامنے آئیے گا. ہم نے غلط کیا ہوا آپ کے سامنے قبول کر لیں, ٹھیک ہے, معصوم نہیں ہے. اہل بیت کے در سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا کھلے دل سے بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سب مل کر ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں, وہ کیا راستہ ہے؟ اہل بیت کا راستہ. اس راستے پر چلنے کی توفیق حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. صاحب بہت خوبصورت ایک واقعہ پیش آیا. ایک ہمارے جاننے والے عالم دوست, ان سے ہم نے کافی سیکھا ہے, کافی سیکھا ہے اور دونوں مل کے ساتھ بھی کام بھی ہوا. بار ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا, اور بہت یعنی کچھ لوگ آتے ہیں نا تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا ہے, اس کو اپنا نام چمکانا ہے, یہ دھاندلی کر رہا ہے. وہ آیا ان کے سامنے, وہ سمجھ گئے کہ یہ گڑبڑ آدمی ہے, یہ مخلص نہیں ہے. آیا وہ اندر آیا, کہنے لگا آپ مجلس پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا پڑھوں گا, بڑی رقم بتائیں, اتنے لوں گا, اپنے زمانے کے حساب سے بڑی رقم, کہا اتنے لوں گا. کہنے لگا مولوی تو تیرے اوپر اچھا نہیں لگتا یہ حرکتیں کر, تم صحیح کہا یار, میرے لیے اچھا نہیں لگتا, میں بھی اب تجھے ایک درس دینا چاہ رہا ہوں. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا تو مجلس رکھ, اپنی انجمن کا بینر نہیں لگانا. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا, انجمن کا بینر تو لگے گا. کہنے لگا پھر اگر میں تجھ سے اتنی رقم کہہ رہا تھا تو کیا غلطی کر رہا تھا؟ تو بھی تو نام کے لیے کر رہا ہے نا, مجھ سے کیوں چاہ رہا ہے کہ میں نام کے لیے نہ کروں؟ تو نام کے لیے نہ کر. اچھا یہ کوئی غلط بات کہی؟ صحیح بات ہے. اگر میں نے حب اہل بیت میں ایک مجلس کا انتظام کیا ہے, لکھنا ضروری ہے علی مرتضیٰ و پسران اینڈ سنس کا ترجمہ پسران ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, تو علی مرتضیٰ اینڈ سنس کی طرف سے ہوئی ہے, میری کوئی ضروری ہے کیا بھائی حب اہل بیت میں کر رہے ہو؟ کوئی نام دے کے ثواب ملنا ہے تم, نام کیوں دکھا رہے ہو لوگوں کو؟ آپ اپنا کام کرو یار, حب اہل بیت محبت کے ساتھ کرو, خلوص کے ساتھ کرو. پہلے دن, تیسرے دن, یہ پتہ نہیں دوسرے تیسرے دن مثال میں عرض کیا تھا آپ سے کہ دو انجمنیں کھڑی ہوں آمنے سامنے, ایک کا بینر لگا ہوا ہے, دوسرا ماتم کرتا ہے. بھائی تم حب اہل بیت میں آئے ہو یا اپنی انجمن کا بینر چمکانے آئے ہو؟ بغل سے کر لو. آج کی فاتحہ خانی کی نظر فلاں آدمی کی طرف سے ہوئی ہے, یہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے بیٹا میرے حساب میں کچھ نہیں لکھنا, میں نے یہی وصول کر لیا ہے. نام اعلان ہو گیا نا, پھر نام کیوں اعلان کیا؟ تم نے فرشتوں کو لاؤڈ اسپیکر سے سنا کے پہنچانا ہے کیا؟ فرشتے نیت نہیں جانتے نظر کا حساب کس کے حساب میں لکھنا ہے. بلینک چیک, بلینک چیک گھوم رہا ہے یار, یہ تھوڑی ہوتا ہے. فرشتے تو بھائی بڑے ایکسپرٹ اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کو پتا ہے کس کے حساب میں جانا ہے, ایک ایک چیز کلیئر ہے, کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. آپ سات تہوں میں چھپ جاؤ, نیت تو آپ کی خدا جانتا ہے. اب یہ بتاؤ یہ خلوص ہے, خلوص نہیں ہو رہا ہے. اچھا پھر سامنے آیا کہ ہم لوگوں کی عزداری نے وہ نورانیت کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے نورانیت کم ہو رہی ہے کہ وہ جو مثلا خلوص سے بولنے والے کم ہو گئے, خلوص سے کرنے والے کم ہو گئے, خلوص سے تبرک دینے والے کم ہو گئے, یہ سب چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی. میں نہیں کہہ رہا ختم ہو گئی ہیں, ہیں لوگ مخلص ہیں لیکن کم ہوتے جا رہے. ابھی کرنا کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو دوبارہ اصل پہ لیں. اصل کیا تھی؟ یہ سب کام خلوص سے انجام پاتے تھے, یہ سب کام بہت خلوص سے انجام پاتے تھے. کوئی نام سامنے ہوتا تھا, کسی کا نام پتہ نہیں چلتا تھا. لوگ اپنے 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 ترقی کے لیے کہ مولا کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے اس کے لیے کرتے تھے, کوئی کسی چیز کے لیے نہیں کرتا تھا. آپ خلوص کے ساتھ کریں کام, محبت کے ساتھ کریں, حب اہل بیت میں کریں. تو اس خلوص کو بار بار اپنے ٹیسٹ بھی کرتے رہیں, بار بار ٹیسٹ بھی کریں. مثال کے طور پر ہم ایک دوست ہے مخلص آدمی ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس نے بہت سارے مدرسے بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے, دینیات سینٹر بچوں کو سکھانے کے لیے, مجالس یہ وہ. ابھی کبھی چیک کرنے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ جو سارے سینٹر چل رہے ہیں نا یہ اس آدمی کی طرف سے چل رہے ہیں, میں اس کی تنخواہ پہ آیا ہوں. ہے کسی میں اتنا دم؟ خود چلاتا ہے, میرے خیال میں کم از کم بھی کوئی 50 تو چلاتا ہے, یہ 50 دینار سینٹر کم از کم بتا رہا ہوں میں, 50 دینار سینٹر چلا کراچی سے لے کے کشمیر تک میں نے خود دیکھے. اور جہاں جاتا ہے چیک کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ فلانی چلا رہا ہے, میں اس کی تنخواہ پہ آیا ہوں, اس سے اجازت لی لیے کہ بھائی میں تم کہوں گا تیرے نام پہ چل رہے ہیں. وہ خوش ہو گیا, ٹھیک ہے میرا کیا, کسی میں ہے اتنا دم؟ بس آج میں ایک تبرک لے کر آؤں, لوگوں میں تقسیم کروں, لوگ پوچھیں آپ نے تبرک کروا نہیں, کہنے وہ فلاں دوست ہے نا اس نے بھیجوایا ہے میں لے کے آیا ہوں, کرتا ہے کوئی؟ اچھا اگر کرے, ایک دفعہ خود اپنے نام سے تقسیم کرے, ایک دفعہ کسی اور کے نام سے تقسیم کرے, اور جس دفعہ اپنے نام سے تقسیم کرے زیادہ اکڑ کے کرے, اور جس دفعہ دوسرے کے نام سے تقسیم کرے, اول تو کوئی کرے گا نہیں, لیکن اگر کرے تو دب کے کرے تو سمجھ جائے پھر بھی خلوص نہیں ہے. جزا تو دونوں کی ایک ہونی چاہیے, اکڑ نہیں کیا ضرورت تھی؟ اتنا خلوص ہے, اور اگر اس سے کم ہے تو ایک بہت خطرناک اصول سیکھ لیجیے گا. نبی نے فرمایا کہ 99% خدا کے لیے ہو, 1% غیر خدا کے لیے ہو, خدا کو قبول نہیں ہے, قبول نہیں ہے. عزیزان محترم خلوص چاہیے, خلوص, اس سے سب کچھ ہونا ہے, اس سے سب کچھ ہونا ہے. اگر وہ خلوص آ گیا ہمارے کام کے اندر, اور سب سے زیادہ ضرورت ہمیں عزداری میں خلوص کی ہے, اس میں خلوص چاہیے. کوئی دکھاوے کا کام نہیں ہونا چاہیے, کوئی غلط کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کچھ, کیوں؟ اس پر دشمن دیکھتے ہیں, دشمن نوٹ کرتے ہیں ان باتوں کو کہ بھائی یہ جو کرنے والے ہیں یہ خلوص سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کو ان کے اندر یہ مسئلہ گڑبڑ تھا, تو آپ اور میں بہت خلوص سے کام کریں, کسی کو موقع نہ دیں, اہل بیت کی خاطر ہو, خالص ان کی خدمت میں ہو, اور پھر اس کے اوپر جزا ملنے والی.
حق کا سیدھا راستہ
کربلا, کربلا
ہے ہماری درسگاہ,
کربلا کربلا
ہے ہماری درسگاہ,
کربلا کربلا.
اس دوست نے کیا یاد دلایا ہے؟ اسے وہاں بیٹھ کر اس نعرے سے یاد دلایا, خلوص سب سے زیادہ کربلا میں ہے. اسے ایک نعرے سے مل گیا کہ بھائی اگر خلوص کی بات کرتے ہو نا, خلوص کی معراج کہاں پر ہے؟ کربلا. ہر چیز کی, اب ایک قانون سن لیں, ہر عظمت کی, ہر خوبی کی, ہر بھلائی کی معراج کربلا میں, وفا کی معراج کربلا, قربانی, ایثار, فداکاری, شجاعت, بہادری, ہر چیز کی معراج, ہر خوبی کی معراج کربلا کے اندر ملے. خلوص سیکھنا وہاں سے سیکھو, کسی کو خلوص سیکھنا وہاں جا کے دیکھیں کربلا ہے کیا چیز. اور یہ تمام اہل بیت کی زندگی تو سر تو ہمیں سکھائی نہیں رہی. دیکھو خلوص کسے کہتے ہیں, کس کے نام پر زندگی گزارتے ہیں, کس کے نام پر جیتے ہیں, کس طرح زندگی گزرتی ہے. آج شب شہادت ہے, دو شہادتیں جمع ہوئی ہیں آج کی شب میں. خلوص کسے کہتے ہیں؟ اب کوئی اہل بیت سے سیکھنا چاہتا ہے, سب سے پہلے تو ان کے گھر کے سامنے سر جھکا لیتا ہے, کہتا ہے مولا جو یہ ہے اس کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ جو خلوص وہاں پر نظر آئے, اب اس کے سامنے کیا انسان بولے کہ کس طریقے خلوص کسے کہتے ہیں. اب آج سے جو شہدا کی حیات طیبہ ہے, رسول گرامی کی حیات طیبہ ہے, یہ سب بڑی عجیب شب ہے. ایک طرف سے رسول گرامی کی ذات مقدس ہے, ایک طرف سے امام حسن مرشد والے سے, یہ رشتے بڑے عجیب رشتے تھے. سید الشہداء کا اپنے نواسوں کے ساتھ رشتہ بہت عجیب رشتہ تھا. اچھا اہل بیت کی سنت کچھ ایسی ہے کہ بچوں کو بہت چاہتے ہیں, یہ ان کی سنت میں ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. لہٰذا سید الشہداء امام حسین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول گرامی کے لیے اتنے عزیز تھے, اتنے عزیز تھے کہ اصحاب دیکھ دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے, ختمی مرتبت ہیں, اور شانوں پہ ایک طرف سید الشہداء کو بٹھایا ہوا, ایک طرف امام حسین مصطفیٰ کو بہت چاہتے تھے, اتنا چاہتے تھے کہ لوگ تعجب کرتے تھے. اب چند روایتیں پڑھیں بس اس شب کی, تعزیت پیش کرنی ہے, تسلیت کس کو پیش کریں ہم لوگ؟ مجھے واقعا بعضوں کا سمجھ نہیں آتا, اگر آج کی شب تسلیت پیش کروں, آیا بی بی کی ذات مقدس کو پیش کروں؟ رسول خدا کی صاحبزادی ہیں, امام حسن مصطفیٰ کی مادر گرامی ہیں, یا وقت کے امام کے سامنے تسلیت پیش کروں جو ہر معصوم کے لیے ہونے والا ہے؟ وقت کے امام کا تذکرہ بہت ہونا چاہیے ہماری محفلوں میں. یوں لگتا ہے جیسے اپنے وقت کے امام سے شروع کرو, مولا کے سامنے عرض کرو, مولا آپ کے خاندان نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں. میں وقت کے امام سے شروع کرو اور بی بی کی ذات مقدس کے سامنے سر جھکا لو کہ بی بی آپ کے گھرانے نے کتنی مصیبتیں اٹھائی, کیا کیا مسائل دے دے. رسول خدا کا عشق کتنا تھا سید الشہداء کے ساتھ, چند روایتوں سے شروع کروں گا. ایک روایت بہت مشہور ہے, مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے, اہل شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے. روایت میں گویا یوں کہتے ہیں کہ رسول خدا ایک دن ام سلمہ کے پاس سے آئے اور ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کے دلوں میں حب غصہ ہے نا, اس خاطر میں یہ روایت خاص کر ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک اور روایت بھی عرض کروں, رسول خدا تشریف فرما تھے, ایک زانو پہ حضرت ابراہیم بیٹھے تھے, ایک زانو پہ امام حسین بیٹھے تھے. رسول خدا کبھی حضرت ابراہیم کے منہ کو چومتے تھے, کبھی حضرت سید الشہداء کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. اچانک جبرائیل تشریف لائے اور کہا, اے اللہ کے رسول, خدا نے کہا ہے کسی ایک کو ابھی قربان کر دے, ایک بعد میں قربان ہوگا, کوئی ایک ابھی قربان ہوگا, کوئی ایک بعد میں قربان ہوگا. رسول خدا کا ہنستا ہوا چہرہ اچانک تبسم ذہن سے چلا گیا اور دونوں بچوں کو ایک ایک نظر دیکھنے لگے کہ میں کس کو قربان کر دوں. اس کے بعد جبرائیل سے کہا, جبرائیل میرے ابراہیم کو لے جا. جبرائیل نے کہا کہ گویا حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, آپ نے ابراہیم کو کیوں قربان کیا؟ کہا, ابراہیم میرا بچہ ہے, حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. فاطمہ کے دل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, میرے ابراہیم کو دے دیتے. ابراہیم وفات پا گئے, جب ابراہیم وفات پا گئے تو رسول خدا سید الشہداء کو بہت چاہتے تھے. یہ دفعہ بی بی ام سلمہ کے پاس آئے, ام سلمہ سے کہنے لگے, ام سلمہ کچھ دیر میں آرام کروں گا, اگر کوئی آئے تو اس کو کہنا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد آنا. رسول خدا سو جاتے ہیں. اب گویا ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ سب کچھ. تھوڑی دیر میں رسول خدا کی اچانک آنکھ کھلتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, ام سلمہ سے کہتے ہیں, ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے. بی بی نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ نے صحیح کہا, حسین دروازے کے باہر رو رہے ہیں. کہا, ام سلمہ میرا حسین رو رہا ہے, تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا, اللہ کے رسول, حسین پہلے آئے, میں نے آپ کے حکم کی اطاعت کی, میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں صاحبزادے, آپ بعد میں آئیے گا. وہ بعد میں آئے, میں نے پھر ان کو یہی کہا, اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں صاحبزادے, آپ بعد میں آئیے گا. حسین نے یہ سنا تو رونے لگے. رسول خدا نے کہا, ام سلمہ, یہ سب دوسروں کے لیے تھا, آج سے جب میرا حسین آئے پہلے میرے پاس لے کر آنا, جاؤ حسین کو لے کر آؤ. ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے حسین کو پسند کرنا, اس کے نگاہ میں رو لیتا. ام سلمہ امام حسین کو لے کر آئی, رسول خدا نے اپنے سینے سے لگا لیا. ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے تو امام حسین کو اپنے سینے پر بٹھا لیا. بی بی ام سلمہ نے دیکھا کہ امام حسین رسول خدا کے سینے پر بیٹھے ہیں تو گویا سانس آنے میں دقت ہو رہی ہے. ام سلمہ نے اٹھانا چاہا تو رسول خدا نے حسین کو اور گلے سے لگا لیا. کہا, نہیں ام سلمہ, میں حسین کے ساتھ بہت خوش ہوں, اس بچے کو مجھ سے دور مت کرو. جب یہ ہو گیا, بہت خوش ہوئے تھے سید الشہداء کے ساتھ, مسکرا رہے تھے, تبسم فرما رہے تھے. ام سلمہ کہتی ہے, اچانک میں نے دیکھا اللہ کے رسول زاروں کا پھر رونے لگے, گریہ شروع کری. ام سلمہ نزدیک آئے, کہا اللہ کے رسول, ابھی تو آپ حسین سے متبسم تھے, ہنسے تھے, مسکرا رہے تھے, اچانک رونے لگے. کہنے لگے, ام سلمہ, میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا, کوئی قرار نہیں دے گا. ام سلمہ کہتی ہے, اسی
اسی وقت اللہ کے رسول نے مجھے مٹی دی اور کہا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو, اس مٹی کو دیکھتے رہنا, جب یہ لال ہو جائے یہ سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا. وقت آیا گزر گیا, ام سلمہ کے پاس مٹی رہ گئی, وہ مٹی اپنے پاس رکھے رہی تو فرماتی ہیں 60 ذوالحجہ آیا, حسین نے جانے کا ارادہ کر لیا, حسین رجب کے مہینے میں روانہ ہو گئے. بی بی کہتی ہیں میں حسین کے بارے میں فکر مند رہتی تھی اور ہر کچھ وقت کے بعد مٹی اٹھا کے دیکھتے رہتی تھی کہ میرا حسین خیریت سے ہے. مکہ پہنچ گئے, اطلاع ملی مکہ خیریت سے پہنچ گئے, پھر اچانک اطلاع ملی کہ سید الشہداء مکہ سے نکل گئے. اب جو مکہ سے چلے تو ام سلمہ کہتی تھی میں بہت پریشان ہوئی کہ میرے حسین کی جان خطرے میں ہے. اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں ذی الحجہ گزر گیا, محرم آ گیا, محرم گزرتا رہا یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا. کہا میرا دل گھبراتا رہا, میں صبح سے دوپہر تک مٹی کو دیکھتی رہی, میرا حسین خیریت سے ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں ظہر کا وقت آیا, میں نے نماز پڑھی, مٹی دیکھی, پھر سو گئی. اس کے بعد کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, آستینیں الٹی ہوئی تھی, سر پر خون لگا ہوا تھا. ان میں سلوا نے کہا ارے تم سلوا خبر دینا. اب دو روایت اور عرض کروں گا, یہ تو کوئی عصر عاشور کی داستان تھی, رسول اللہ پہ ایک صدمہ گزرا تھا, حسین مارے گئے, اب بس کچھ دیر کے بعد مغرب آئے گی, پھر رات آئے گی, ایک بچی کا چلا ہوا دامن اور وہ لوگوں نے پوچھے گی مدینہ کہاں ہے, مجھے بتاؤ مدینہ کس سمت میں ہے, نانا سے دعا کروں گی. یہ شام غریبہ کا وقت ہے, یہ رسول اللہ کو دی جانے والی ایک اور ندا ہے. اب ایک اور ندا, 11 محرم کا دن ہے, قافلے حرکت میں ہیں, بیویاں مقتل کے سامنے سے گزری ہیں, بیوی سکینہ مقتل میں گئی ہیں, بیوی زینب ان کے پیچھے پیچھے آئی ہیں, ایک لاشے کے پاس پہنچی ہیں, اس میں سر رہی ہے, اس میں لباس رہی ہے.